جمعہ 16 ستمبر کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام. مومند ایجنسی میں ایک اور خودکش حملہ، کم از کم 22 افراد ہلاک. اس علاقے میں فوجی کاروائی کے باوجود ایسے حملے رک کیوں نہیں پا رہے؟ ایک تجزیہ کار:
جب تک یہ محفوظ ٹھکانے ہوں گے پاکستانی طالبان کے افغانستان میں، تو پاکستان میں اس طرح کے حملے ہوں گے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. قبائلی علاقے مومند ایجنسی میں جمعے کی نماز کے دوران مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں اب تک 22 افراد کے ہلاک جبکہ 40 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے. تفصیل کے ساتھ سوات سے انور شاہ.
نیوی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ واقعہ تحصیل امبار کے علاقے پائی خان میں پیش آیا ہے، جہاں 1:30 پر جمعہ گل مسجد میں ہونے والے مبینہ خودکش دھماکے میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بتایا گیا ہے کہ دھماکے کے وقت مسجد میں 200 کے قریب نمازی موجود تھے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ خودکش دھماکہ تھا، تاہم دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ نمازی جمعہ کے دوران علاقے میں کسی بھی مسجد پر کسی قسم کی سیکورٹی تعینات نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ خود کش بمبار بآسانی مسجد میں داخل ہوا.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے ایک کشمیری رہنما خرم پرویز کو گرفتار کر لیا ہے. خرم پرویز کو جمعے کے روز اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا جانے سے روک دیا گیا تھا. سبا ناز.
خرم پرویز جبری گمشدگیوں کے خلاف ایشیائی فیڈریشن کے چیئرمین اور انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے سربراہ بھی ہیں. وہ اقوام متحدہ کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی جبری گمشدگیوں کے بارے میں بریفنگ دینے والے تھے. پولیس سپرنٹینڈنٹ فیصل قیوم نے خرم پرویز کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے، تاہم یہ نہیں بتایا کہ انہیں کن الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. انڈیا کے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت خرم پرویز کو بغیر کسی الزام کے بھی 6 ماہ تک قید رکھا جا سکتا ہے. جولائی میں علیحدگی پسند نوجوان کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے درجنوں کشمیری ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں.
ہندوستان کے سرکاری نشریاتی ادارے آل انڈیا ریڈیو نے آج سے بلوچی ملٹی میڈیا ویب سائٹ اور موبائل ایپ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس پیش رفت کا تعلق بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ بیانات سے نہیں ہے. ثنا گلزار.
آل انڈیا ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر امن جیوتی مجومدار نے بی بی سی کو بتایا کہ بلوچ ویب سائٹ اور موبائل ایپلیکیشن کا تعلق حکومت کی نئی پالیسی سے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آل انڈیا ریڈیو کا خارجی سروس ڈویژن 27 زبانوں میں پروگرام نشر کرتا ہے. ادارے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کا ایک پروگرام پہلے سے ہی جاری ہے. بلوچی زبان کا نیا ویب پیج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یاد رہے کہ نریندر مودی نے گزشتہ ماہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا بلوچستان میں پاکستان کی جانب سے ہونے والی مبینہ زیادتیوں پر دنیا کی توجہ مرکوز کرائے گا.
اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ بیرونی ملکوں پر حملہ کرنے والے گروہوں کو برداشت کرتے رہنے کی پالیسی نہیں بدلتا. یہ بیان امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور میں دیا گیا. ارم عباسی.
سوال جواب کے دوران افغانستان پاکستان کے معاملات کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر رچرڈ آلسن کا کہنا تھا کہ پاکستانی اہلکاروں کے ساتھ بات چیت میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ انہیں تمام شدت پسند تنظیموں کو بلا امتیاز نشانہ بنانا ہوگا. آلسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کی کارروائیاں انتہائی اہم ہیں اور انہیں دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنے میں کامیابی بھی ملی ہے، تاہم پاکستان کو تمام پناہ گاہیں ختم کرنا ہوں گی اور ان تنظیموں کے خلاف بھی کارروائی کرنا ہوگی جو پڑوسی ملکوں کو نشانہ بناتی ہیں.
سویڈن کی ایک عدالت نے وکی لیکس کے بانی جولین آسانج کے خلاف گرفتاری کی سزا کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. اس فیصلے کے بعد جولین آسانج کے خلاف ریپ کے الزامات کے تحت چلنے والا مقدمہ برقرار رہے گا. آسانج نے 2012 سے لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لے رکھی ہے. جولین آسانج کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ریپ کا مقدمہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے. امریکہ اور روس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے 4 روز بعد شام کی دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے سے جھڑپوں کی اطلاعات ہیں. یہ جھڑپیں حکومتی دستوں اور حزب اختلاف کی فوجوں کے درمیان جوبار کے علاقے میں ہو رہی ہیں. دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ کے امدادی کارکنوں نے بھی ابھی تک حلب شہر تک امدادی سامان کی فراہمی ممکن نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امدادی ٹرکوں کو شام اور ترکی کی سرحد سے محفوظ راستہ نہیں مل سکا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں خانہ جنگی کے باعث ملک چھوڑنے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. ان میں جولائی سے لڑائی شروع ہونے کے بعد ملک چھوڑنے والے تقریباً 2 لاکھ افراد بھی شامل ہیں. خانہ جنگی کے باعث لگ بھگ 16 افراد بے گھر بھی ہوئے ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں. اب ایک اہم اعلان. آئندہ جمعرات سے سربین آپ شارٹ ویوز پر 17,790 کلو ہرٹز کی بجائے 15,755 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے. جی ہاں, اگلی جمعرات سے شارٹ ویوز پر ریڈیو سربین کی فریکوینسی 15,755 کلو ہرٹز ہوگی. اب آج کا بڑا موضوع. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے محمد نجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے مبینہ خودکش دھماکے میں اب تک کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. لیوی سرائے کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ تحصیل امبار کے علاقے پائی خان میں پیش آیا ہے, جہاں 1:30 پر جمعہ گل مسجد میں اس وقت خودکش دھماکہ ہوا جب لوگ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے. تفصیل کے ساتھ سید انور شاہ.
اپر ممند ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد حسیب نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکے میں 22 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ زخمیوں کو باجوڑ, یکاگونڈ اور پشاور کے ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. ان کے مطابق ابتدائی معلومات کے مطابق یہ دھماکہ خودکش تھا. تاہم علاقہ دور ہونے اور مواصلاتی نظام بہتر نہ ہونے کے باعث معلومات کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے.
اس میں تقریباً 22 جو ہے شہید ہیں اور 30 تک وہ زخمی ہیں. وہ اپیرنٹلی اسی طرح لگ رہا ہے کہ یہ خودکش دھماکہ تھا. زیادہ تر جو انجرڈ ہیں وہ ان کو ہم باجوڑ اسپتال کی طرف لے گئے, ہاسپٹل کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور کچھ پشاور اور کچھ چیک گاؤنڈ میں بھی ہمارے ایک ہاسپٹل ہے اس کی طرف سے ریسکیو آپریشن جاری ہے. لیکن وہاں پہ ہمارا موبائل پہ رابطہ نہیں ہو رہا, کیونکہ ہمارا جو باس ہے پولیٹیکل ایجنٹ وہ موقع پہ موجود ہے اور رابطہ ہمارا ٹیلی فون پہ نہیں ہو رہا ان سے.
ٹی وی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے میں 40 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے 35 کو باجوڑ کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. تاہم شدید زخمیوں میں سے 7 کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا گیا. علاقے کے مقامی شخص شاکر اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکے کے بعد مسجد کا برآمدہ گرنے سے متعدد لوگ ملبے تلے دب گئے ہیں, جس کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے.
جب دھماکے کے بعد برآمدہ گر گیا, جن میں یہ لوگ پھنس چکے, جس میں شہید بھی ہو چکے, زخمی بھی پھنس چکے تھے, تو اس کے بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان افراد کو نکالا ہے, خواہ زخمی ہو یا شہید ہو چکے.
لیویز حکام کا کہنا ہے کہ مومن رائفل کے اہلکار امدادی کاموں کے لیے علاقے میں پہنچ گئے ہیں, جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے. مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ نماز جمعہ کے دوران علاقے میں کسی بھی مسجد پر کسی قسم کی سیکورٹی تعینات نہیں ہوتی, اور یہی وجہ ہے کہ خودکش بمبار بآسانی مسجد میں داخل ہوا. اس حملے کی ذمہ داری کلدم تنظیم جماعت الاحرار نے قبول کی ہے. خیال رہے کہ ایک ہفتہ قبل اس علاقے میں قبائلی رہنما ملک محمد پر 2 موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا تھا. تاہم جوابی کاروائی سے ایک حملہور ہلاک, جبکہ ایک کو گرفتار کیا گیا تھا. واضح رہے کہ مومند ایجنسی افغانستان سے متصل سرحدی علاقہ ہے, اور ماضی میں یہ علاقہ شدت پسندوں کا گڑھ رہا ہے. 2007 سے اس علاقے میں بننے والے امن کمیٹیوں اور حکومت کی حمایتی قبائلی عمائدین پر متعدد حملے ہو چکے ہیں, جس میں کئی لوگ ہلاک ہو گئے ہیں.
مومند ایجنسی اور اس سے متصل باجوڑ ایجنسی میں کئی فوجی آپریشنز کیے گئے, جن کی کامیابی کے دعوے بھی کیے گئے. لیکن آج جیسے حملوں سے تو لگتا ہے کہ شدت پسند نہ صرف موجود ہیں بلکہ خاصے سرگرم بھی ہیں. یہی سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پوچھا سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے.
ہاں یقیناً, یہ باجوڑ میں بھی کبھی کبھار آج کل حملے ہوتے ہیں. ملحقہ محمد ایجنسی ہے, وہاں پر بھی ہوتے ہیں. پھر جو ان سے ملحقہ اضلاع ہیں, دیر کا ضلع ہے, چارسدہ ہے, یہاں پر بھی کئی حملے ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مسئلہ تو چل رہا ہے, یہ تو ابھی تک حل نہیں ہو سکا. اور یہ جو تنظیمیں ہیں جماعت الاحرار یا تحریک طالبان پاکستان یا باقی, یہ ابھی بھی فعال ہیں, ان کے سہولت کار بھی موجود ہیں پاکستان میں, حملہ کرنے والے بھی ہیں, خود کش حملہ آور بھی ہیں, کئی بار یہ حملے ہو چکے ہیں. یہ چونکہ افغانستان میں ان کے ٹھکانے ہیں تو وہاں پاکستان کی حکومت کی رسائی نہیں ہے, تو یہ افغان حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے. امریکہ سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں پاکستانی حکام کہ وہ کارروائی کریں, ڈرون حملے کریں, اور اس سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو پاکستان نے فوجی کارروائی تو کی, لیکن جو اکثر ان کے رکن ہیں, یہ جو یہاں پر تنظیمیں ہیں, جو مسلح گروہ ہیں جن کے اوپر پابندی بھی لگ چکی ہے, وہ سارے فرار ہو گئے تھے کارروائی سے پہلے ہی.
جی,
اس لیے پاکستان کی حکومت اس مسئلے کو حل نہیں کر سکی.
تو رحیم اللہ صاحب, اگر اس وقت وہ فرار ہو گئے تھے, جس طرح آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ جماعت الاحرار ہو یا ٹی ٹی پی ہو, وہ نہ صرف فعال ہیں بلکہ ان کے سہولت کار بھی موجود ہیں, حملہ کرنے والے بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو اس وقت اگر یہ لوگ فرار ہو گئے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ آپریشن کی کامیابی کا جس طرح کہا گیا تھا وہ اس طرح کامیاب نہیں تھا. تو اس کا مطلب یا تو یہ لوگ بچے کچھے عناصر جو تھے ادھر ادھر چلے گئے تھے, یہ دوبارہ اپنے آپ کو منظم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, تو یہ کس قدر مضبوط ہیں؟ یہ
بالکل, میں تو سمجھتا ہوں نا کہ یہ فوجی کارروائیاں تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے مکمل کامیابی حاصل ہوئی ہے. یہ کارروائیاں تو ایسی تھیں کہ جہاں جہاں پہ قبضہ تھا طالبان کا, باقی تنظیموں کا, وہ قبضہ ختم ہو گیا. پاکستان کے علاقے میں ابھی کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جو ان تنظیموں کے قبضے میں ہے. جس طرح پہلے تھا پورا سوات ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا, یہ مومند, باجوڑ, اورکزئی, وزیرستان, یہ سارے ان کے تقریباً قبضے میں تھے. تو وہ قبضہ تو ختم ہو گیا ہے, لیکن ان کی ہلاکتیں کم ہوئی ہیں.
جی,
اور یہ فرار ہو گئے اور وہاں پہ جا کے یہ پھر سے منظم ہو گئے. جہاں پہ یہ موجود ہیں, ننگرہار میں, نورستان میں, کونڑ میں, افغانستان میں, وہاں پہ حکومت کمزور ہے یا ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتی. تو یہ سارے مسائل ہیں, تعلقات بھی بڑے خراب ہیں پاکستان کے اور افغانستان کے, اور افغان حکومت کو پاکستان سے شکایات ہیں, پاکستان کو افغان حکومت سے شکایات ہیں. تو یہ مسئلہ حل ہو نہیں رہا, اور بجائے یہ اس مسئلے پر قابو پانے کے لگ یہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ کافی عرصے چلے گا.
جی,
اور آپ دیکھیں نا, جہاں پہ یہ آج حملہ ہوا ہے, یہاں پہ قومی لشکر بنے ہیں جنہوں نے طالبان کے خلاف کارروائی کی عثمان خیل کے علاقے میں, اور یہ امن کمیٹی بھی اس کو کہتے ہیں. اب یہ جماعت الاحرار نے جو آج دھمکی دی ہے کہ جہاں جہاں پہ امن کمیٹی ہے, یا تو وہ ہتھیار ڈال لیں ورنہ اس طرح کے حملے ان کے خلاف ہوں گے.
جی,
تو یہ ایک جنگ ہو رہی ہے. ایک طرف تو کچھ قبائلی جو عمائدین ہیں, ملک ہیں, امن کمیٹیاں ہیں, قومی لشکر ہیں, دوسری طرف طالبان ہیں, اور حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے طالبان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. تو یہ انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں.
جی,
کوئی اس کا حل نہیں نکل رہا.
تو رحیم اللہ صاحب, آپ کی باتوں سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اور کیا یہ بات درست ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور یہ جاری رہے گی؟
بالکل, یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ 2003 میں پاکستان فوج نے پہلے جنوبی وزیرستان میں فوجی کارروائیاں شروع کی تھیں, اور اس کے بعد یہ جنگ پورے قبائلی علاقے میں پھیل گئی, پھر سوات اور پورے ملکن ڈویژن میں پھیل گئی, اور یہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے. اس کی شدت میں کمی آئی ہے, بم دھماکے کم ہوئے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی ہے, لیکن ختم نہیں ہوئی. اور میرے خیال میں جب تک یہ محفوظ ٹھکانے ہوں گے پاکستانی طالبان کے افغانستان میں, تو پاکستان میں اس طرح کے حملے ہوں گے, اور جب تک محفوظ ٹھکانے ہوں گے افغان طالبان کے پاکستان میں, تو افغانستان میں بھی یہ جنگ جاری رہے گی.
یہ تھے سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی, جن کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قبائلی علاقے میں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. اور اسی سے جڑا دوسرا موضوع، اوباما انتظامیہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک دوسرے ملکوں کے خلاف کاروائی کرنے والے گروہوں کو برداشت کرنے کی پالیسی نہیں بدلتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی اہلکاروں کے ساتھ بات چیت میں کئی مرتبہ یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ انہیں بلا تفریق سبھی شدت پسند گروہوں کو نشانہ بنانا ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ برجیش اپادھیائے۔
افغانستان پاکستان معاملوں پر امریکہ کے خصوصی سفیر رچرڈ آلسن نے کہا ہے کہ حال کے دنوں میں ہوئی فوجی کاروائی میں پاکستان کی کامیابی قابل تعریف ہے، لیکن انہیں سبھی شدت پسند گروہوں کو نشانہ بنانا ہوگا اور تمام پناہ گاہ ختم کرنے ہوں گے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ معاملوں کی کمیٹی میں افغانستان پر ہوئی بحث میں اوباما انتظامیہ کی نمائندگی کر رہے آلسن کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ تب تک نہیں ختم ہوگی جب تک وہ بیرونی ملکوں پر حملہ کرنے والے گروہوں کو برداشت کرنے کی پالیسی میں مکمل تبدیلی نہیں لاتے۔
It will build regional stability, enhance its relations with its neighbors and with the United States. If it chooses the latter, it will face...
آلسن کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان ان گروہوں کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو اس سے علاقے میں استحکام بحال ہوگا، ہمسایہ ملکوں اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ پوری دنیا میں الگ تھلگ پڑ جائے گا۔ امریکی سینٹ کی خارجہ معاملوں کی کمیٹی افغانستان کے بگڑتے حالات کے لیے اکثر پاکستان پر انگلی اٹھاتی رہی ہے اور کبھی مدد میں کٹوتی کے ذریعے تو کبھی شرائط لگا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی رہی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں کانگریس کی طرف سے F-16 طیاروں کی فروخت اور $30 کروڑ کی امداد پر لگائی گئی پابندی اسی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ رچرڈ آلسن اوباما انتظامیہ کی طرف سے کئی بار پاکستان کا دفاع کرتے رہے ہیں اور مدد میں کٹوتی کے خلاف بولتے رہے ہیں، لیکن جمعرات کو ان کے بیانوں میں بھی کچھ حد تک ناامیدی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر پاکستانی فوج کے سربراہ راحیل شریف سے کم 50 بار ان کی بات ہو چکی ہے۔ کچھ سینیٹروں کی رائے تھی کہ پاکستان قابل اعتماد ساجھیدار نہیں ہے اور حقانی نیٹ ورک کا ساتھ دے کر افغانستان میں امریکہ کے خلاف کام کر رہا ہے۔ آلسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کی کاروائی انتہائی اہم ہے اور انہیں شدت پسندوں کے محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنے میں کامیابی بھی ملی ہے۔ القاعدہ کے خلاف بھی انہوں نے امریکہ کے ساتھ کام کیا ہے۔
I think there is a greater concern about taking on another fight when they already have a domestic terrorism issue that they are grappling with. So to some extent, I think this is...
آلسن کہہ رہے تھے کہ حقانی نیٹورک کے خلاف کاروائی نہیں کرنا کچھ حد تک اس وجہ سے بھی ہے کہ فوج ایسے وقت پر ایک نئی جنگ نہیں شروع کرنا چاہتی جب وہ پہلے ہی اندرونی دہشت گردی سے لڑ رہی ہے۔ یہ صلاحیت کا بھی مسئلہ ہے، لیکن 100% اسی وجہ سے ہو ایسا نہیں ہے۔ کئی ایسے ہیں جو حقانی نیٹورک کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں امن سیاسی حل کے ذریعے ہی قائم ہو سکتا ہے اور اس کے لیے افغانستان اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات ضروری ہیں۔ پاکستان کی شکایت رہی ہے کہ وہ شدت پسندی کے خلاف جتنی بھی کاروائی کرے اس سے ہمیشہ اور کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ بدھ کو اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ دنیا کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان افغانستان کی جنگ لڑے گا۔ امریکہ میں کئی ماہرین کا یہی ماننا ہے کہ پاکستان کی موجودہ پالیسی میں فی الحال بدلاؤ کے آثار نہیں ہیں اور نومبر کے انتخابات کے بعد اب نئی انتظامیہ کو ہی اس معاملے کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی نیوز، واشنگٹن۔
انڈیا کے سرکاری نشریاتی ادارے آل انڈیا ریڈیو نے آج سے ایک بلوچی ملٹی میڈیا ویب سائٹ لانچ کی ہے، ساتھ ہی موبائل فونز کے لیے ایک ایپ بھی تیار کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
آل انڈیا ریڈیو پہلے سے ہی شارٹ ویو پر بلوچی زبان میں ایک گھنٹے کا پروگرام نشر کرتا ہے، لیکن نئی ملٹی میڈیا ویب سائٹ بلوچستان کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بیانات کے چند ہی ہفتوں بعد لانچ کی گئی ہے۔ نریندر مودی نے گزشتہ ماہ کشمیر کی صورتحال پر ایک کل جماعتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی حکومت بلوچستان اور گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کی جانب سے ہونے والی مبینہ زیادتیوں پر دنیا کی توجہ مرکوز کرائے گی۔ انڈیا کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ
آگے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے دیش کے ناگرکوں پر لڑاکو بیمان سے بم برساتا ہے۔ اب سمے آ گیا ہے کہ پاکستان کو وشو کے سامنے بلوچستان میں اور پاک ادھکرت کشمیر میں لوگوں پر ہو رہے اتیاچاروں کا جواب دینا ہوگا۔
اس کے بعد نریندر مودی نے 15 اگست کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھی غیر معمولی طور پر بلوچستان کا ذکر کیا تھا۔
यह सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
इसके बाद से भारतीय ज़राया ब्लॉग में बलूचिस्तान के बारे में बहुत सी खबरें, तज़िया और बलोच कौम परस्त रहनुमाओं के साथ इंटरव्यू शाये हुए हैं। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर अमन ज्योति मजूमदार का कहना है कि नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन का ताल्लुक हुकूमत की नई पॉलिसी से नहीं है।
इसका और उसका आपसे कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोगों का जो ईएसडी का मॉडर्नाइजेशन का जो कार्यक्रम है, ये हम लोग पिछले 2 साल से शुरू किए हुए हैं और 12 वेबसाइट हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। ये बलूची अब इसी कड़ी में एक है और इसके अगले हम लोग इंडोनेशियन में कर रहे हैं।
उनका कहना है कि इस वेबसाइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले लोग इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे।
मल्टीमीडिया वेबसाइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से हमारे जो विजिटर्स होंगे उसको सुन पाएंगे और देख पाएंगे।
रेडियो का मौजूदा प्रोग्राम 1974 में शुरू किया गया था और मिस्टर मजूमदार के मुताबिक इसमें खबरों और तज़ियों के अलावा ऐसे मौजूद भी शामिल किए जाते हैं जो सुनने वालों के काम आए।
हम लोग कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज पे कुछ टॉक करते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, कैसे बलूची भारत में आके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बलूची स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए अगर भारत में पढ़ना चाहें उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे विषयों पे हम लोग बात करते हैं जिसको एनी इंफॉर्मेशन जो कि वो यूज में ला सके।
लेकिन वो इस तासुर को मुस्तरद करते हैं कि इस प्रोग्राम को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
प्रोपेगेंडा हमारा उद्देश्य नहीं है। भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट इश्यूज पे, उसको सही तरीके से दुनिया के सामने रखना, ये हमारा मकसद है।
वेबसाइट पर बलोची गाने, गजलें और कव्वालियां भी मौजूद है।
दोस्त मैं समझूंगा तुझे भी अपना।
पाकिस्तान का इल्जाम है कि इंडिया बलोच कौम परस्तों की मदद करता है और वहां जारी तहरीक में उसका हाथ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से बलूचिस्तान का जिक्र किए जाने के बाद पाकिस्तान ने कहा था कि उनके इस बयान से बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की मदाखलत साबित हो जाती है। अगरचे बलूचिस्तान कभी बाजाबता तौर पर इंडिया की खारजा पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब यह सूरत हाल बज़ाहिर बदल रही है और बुध के रोज इंडिया के मुस्तकिल मंदूब ने अक्वामे मुत्तहिदा में भी बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया था। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
रूस ने खबरदार किया है कि वो शाम में बागियों पर दोबारा फिजाई हमले शुरू कर सकता है अगर अमरीका शाम में बागी ग्रुपों को काबू में रखने के लिए मजीद इकदामात नहीं करता। दूसरी जानिब शाम के शहर हलब के मशरकी हिस्से में महसूर शहरी जंगबंदी मुआहदे के 3 दिन बाद भी इमदादी सामान का इंतजार कर रहे हैं। नामा निगारों के मरासलों पर मबनी तफसीलात नाजिया गुलजार की जबानी।
रूस और अमरीका के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत शाम में कदरे जंगबंदी पर अमल दरामद किया जा रहा है, ताहम दोनों अतराफ से खिलाफ वर्जी की खबरें भी गर्दश कर रही हैं। इस मुआहदे के हवाले से रूस का कहना है कि उन्हें एतमाद था कि शामी हुकूमत इस मुआहदे की पासदारी करेगी, लेकिन उन्हें शामी हिजब इख्तलाफ की जानिब से खदशात हैं। रूस के नायब वजीर खारिजा मिखेल बागदोफ ने कहा है कि अमरीका शाम में मोतदिल बागी ग्रुप को अल नुसरा शिदत पसंद ग्रुप से अलग रखने के लिए मजीद कार्रवाई करे। उन्होंने मजीद कहा कि रूस और अमरीका के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा ही वो वाहिद रास्ता है जो शाम की कशीदगी को कम कर सकता है।
जब हमने एक मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है तो हम कहते हैं कि इस पर अमल दरामद की जरूरत है। हमारे पास कोई प्लान बी और सी नहीं, यही एक वाहिद मंसूबा है जिसके बारे में हम सबसे कह रहे हैं कि जो मुआहदे में लिखा हुआ है उसको नाफिजुल अमल किया जाए।
दूसरी जानिब जंगबंदी मुआहदे की अहम शिक ये थी कि शाम के महसूर इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाया जाएगा, लेकिन अक्वामे मुत्तहिदा और दूसरे इमदादी इदारे अब भी तक मुंतजर हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से इजाजत नामे का मरासला फ्राहम किया जाए ताकि वो जेरे मुआसरा इलाकों में आसानी से इमदाद पहुंचा सकें। शाम में एक इमदादी इदारे के रुकन जेंस लाइक कहते हैं,
वो कह
रहे हैं हम जानते हैं कि 2,50,000 से ज्यादा زائد افراد مشرقی حلب میں پھنسے ہوئے ہیں وہ سب امداد کے منتظر ہیں. ہم ان تک امداد پہنچانا چاہتے ہیں لیکن یہ اجازت نامے کا انتظار بہت تکلیف دہ ہے. ترکی میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے بی بی سی کو بتایا کہ شام اور ترکی کی سرحد پر 20 ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ زیر محاصرہ شہر حلب میں جانے کے لیے تیار ہے. ادارے کے ڈیوڈ سوانسن کہتے ہیں
ہمیں جیسے ہی اجازت ملے گی ہم بارڈر کے اس پار جانے کے لیے تیار ہیں. جو مسئلہ اس وقت ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس تنازع میں شامل تمام فریقین کی جانب سے ضمانتوں کا انتظار ہے.
اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مستورہ کا کہنا ہے کہ کاسٹیلو سڑک جو شمالی حلب کے گرد بڑی شاہراہ ہے اس سے فوج کا پیچھے ہٹنا بھی بڑا مسئلہ ہے اور پیچیدگیوں کا باعث بن رہا ہے.
یہ تھی نازیہ گلزار. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے. انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ صبر احمد.
انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. ٹیسٹ میچ میں جوائے روٹ، ظفر علی، جیمز ایڈرسن اور اوپنر حسیب حمید جیسے کھلاڑی شامل ہیں. الیسٹر کک میچ کی قیادت کریں گے جبکہ ون ڈے کی کپتانی جوزف بٹلر کریں گے اور ون ڈے ٹیم میں معین علی، جونی بیئرسٹو، مارک ووڈ اور عادل رشید جیسے کھلاڑی شامل ہیں. فٹ بال میں انگلش پریمیئر لیگ کے مقابلوں میں آج چیلسی کی ٹیم کا مقابلہ لیورپول کی ٹیم سے ہوگا. یورپا لیگ میں ہونے والے میچ میں ڈچ کلب فائنورٹ نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 1-0 سے ہرا دیا. فائنورٹ کی جانب سے مانچسٹر یونائیٹڈ کے خلاف کیے جانے والا واحد گول ولینا نے کیا. تاہم مانچسٹر یونائیٹڈ کلب کے مینیجر جوزے مورینو اس ہفتے کی دوسری ہار کے باوجود اپنے کلب کی کارکردگی پر مطمئن ہیں.
جب ہم نے پریمیئر لیگ کے میچز جیتے تھے تب بھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں. مجھے معلوم ہے کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. کوئی بھی خامیوں سے پاک نہیں ہوتا.
فارمولا ون کار ریس میں ریڈ بل کے ڈرائیور ڈینیل ریکارڈو اتوار کے روز ہونے والی اسپینش گراں پری میں جیت کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس ریس کے لیے بہت پرجوش ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مقابلہ بھی موناکو گراں پری کے مقابلے کی طرح مرسیڈیز کے ڈرائیور کے لیے سخت ہوگا. 27 سالہ ریڈ بل کے ڈرائیور ڈینیل ریکارڈو نے موناکو گراں پری کی ریس میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی. دوسری جانب مرسیڈیز کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے کہا ہے کہ اس سال ہونے والی ریسز میں اگر ان کی شروعات خراب رہی تو وہ فارمولا ون کا ٹائٹل گنوا سکتے ہیں. 31 سالہ برطانوی ڈرائیور نے اب تک ہونے والے اس سال کی ریسز میں 5 ریسز جیتی ہیں جبکہ مرسیڈیز کے نکو روزبرگ نے 6 ریسز جیتی ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی صبر احمد سے. آئندہ جمعرات سے سیربین آپ شارٹ ویوز پر 17,790 کلو ہرٹز کی بجائے 15,755 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے. جمعرات سے شارٹ ویوز پر ریڈیو سیربین کی فریکوینسی 15,755 کلو ہرٹز ہوگی. اب وقت ہوا چاہتا ہے خبروں کی سرخیوں کا. سنتے ہیں شمائلہ جعفری سے.
قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں جمعے کی نماز کے دوران مسجد میں دھماکہ ہوا ہے جس میں اب تک 22 افراد کے ہلاک جبکہ 40 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے کشمیری رہنما خرم پرویز کو گرفتار کر لیا ہے. خرم پرویز کو جمعے کے روز اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا جانے سے روک دیا گیا تھا. ہندوستان کے سرکاری نشریاتی ادارے آل انڈیا ریڈیو نے آج سے بلوچی ملٹی میڈیا ویب سائٹ اور موبائل ایپ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اوباما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ بیرونی ملکوں پر حملہ کرنے والے گروہوں کو برداشت کرتے رہنے کی پالیسی نہیں بدلتا۔ سویڈن کی ایک عدالت نے ویکی لیکس کے بانی جولین اسانج کی گرفتاری کے وارنٹس کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آج کرفیو کا 70واں دن ہے اور وادی میں صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن خرم پرویز کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے سری نگر میں ہمارے ساتھی ریاض مسرور سے بات کی اور پوچھا کہ خرم پرویز کو کن چارجز پر گرفتار کیا گیا ہے۔
انسانی حقوق کے حوالے سے ہی جنیوا جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں جس تنظیم کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، جموں کشمیر کوالیشن آف سول سوسائٹی، یہ تنظیم انسانی حقوق کے لیے سرگرم کئی گروپوں کا اتحاد ہے۔ ان کے ہمراہ اسی تنظیم کے اسی اتحاد کے چیئرمین پرویز امروز بھی تھے، اور ان کے ساتھ جو جنوبی ہند سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کارتکیا ان کا نام ہے، وہ بھی تھے۔ تو تین افراد پہ مشتمل یہ وفد جنیوا کے لیے روانہ ہوا یہاں سے ایک دن پہلے۔
اچھا،
کل جب دلی میں وہ جنیوا کے لیے فلائٹ میں بورڈ کرنے والے تھے، تینوں کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ تھے، تو پرویز امروز اور کارتکیا کو جانے دیا گیا، لیکن ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے کے لیے ڈیٹین کیا گیا خرم پرویز کو۔ تو کل شام کو وہ گھر پہنچے تو بالکل نصف شب یعنی 12:30 کے آس پاس ان کو گھر سے گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا گیا، پولیس کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں ان کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کا ارادہ ہے۔
اچھا، کیا اس سے پہلے بھی خرم پرویز کو گرفتار کیا گیا تھا یا پہلی بار انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟
اج نہیں، پہلی بار ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ 2002 سے وہ سرگرم ہیں اسی جے کے سی سی ایس کے ساتھ، کوالیشن آف سول سوسائٹی کے ساتھ، اور اس سول سوسائٹی کا کام یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ رپورٹنگ بھی کرتی تھی، حقائق جو فیکٹ فائنڈنگ مشنز ان کے ہوتے تھے۔ پہلی مرتبہ ہے ان کے جو یہ ہیومن رائٹس کریئر ہے کوئی 14 سال کا، اس میں پہلی مرتبہ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا۔
ریاض مسرور، یہ بتائیں کہ وادی میں کیا صورتحال ہے؟ کرفیو کو آج 70 دن تقریباً ہو گئے ہیں،
لیکن صورتحال بالکل جوں کی توں ہے، سائیکلیکل فیز میں داخل ہو رہی ہے یہ صورتحال، یعنی یہ پہلے ایکشن ہوتا ہے، پھر ایکشن ہوتا ہے، اور پھر دوسرا ایکشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہلاکتیں بھی بڑھتی ہیں اور عوام میں غم و غصہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ خاص طور سے جو اس کا آخری فیز ہے جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ عید سے پہلے ہی بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر حالات بحال ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریاستی حکومت اور خاص طور سے جو یہاں پہ تعینات فورسز ادارے ہیں، سی آر پی ایف، بی ایس ایف یا جموں کشمیر پولیس، انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی اشارہ کہیں سے ملے کہ کوئی کسی کو اکسا رہا ہے یا کوئی موبلائز کر رہا ہے، مارچز کو لیڈ کر رہا ہے، تو اس کے آپ پیچھے جائیں، اس کو گرفتار کریں اور ان چیزوں کو ناکام بنائیں۔ تو اس طرح سے لگتا ہے کہ فری ہینڈ ملا ہوا ہے ان تمام فورسز کو جو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے لیے ڈپلوائے ہیں۔
اچھا، تو وادی میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ فورسز کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے۔ تو ریاض، یہ تو خاصی ابتر صورتحال ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو کشمیر کی حکومت کیا کر رہی ہے، جو صورتحال ہے اس بارے میں، اور پھر یہ کہ سیاسی حلقوں میں کیا بات چیت ہو رہی ہے؟
47 سے لے کر آج تک 70 سال ہو گئے تقریباً، تو اس دوران میں 150 سے زیادہ مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں، چاہے ہندوستان پاکستان کے درمیان ہوئے ہوں یا دلی اور سری نگر کے درمیان ہوئے ہوں، تو آج تک کبھی بھی زمینی صورتحال پر ان مذاکرات کا اثر دیکھنے میں نہیں آیا، کیونکہ مذاکرات کا ایجنڈا مسئلہ کشمیر کا حتمی حل نہیں تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان مذاکرات کی کریڈیبلٹی، عوام کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے لیکن صورتحال پھر یہی ہوگی، اور ہمیشہ ان کو ایسی ابتر صورتحال سے گزرنا پڑے گا۔ تو دوسری طرف جو سیاسی صورتحال کی بات آپ نے کی ہے، تو یہاں پر ایک حکومت باقاعدہ طور پر ہے، محبوبہ مفتی جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ بھی ہیں، اور ان کا جو سیاسی اتحاد ہے وہ ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کے ساتھ ہے۔ تو بی جے پی اور پی ڈی پی کی جو حکومت ہے یہ عوام کی نظروں میں بہت بے اعتبار ہو کر رہ گئی ہے، مذاکراتی عمل واضح طور پہ شروع نہیں ہو رہا ہے، تو سیاست جو ہے ایک یک رخے انداز میں یہاں چل رہی ہے، اور پوری آبادی جو ہے وہ حریت کانفرنس کی طرف سے جو بھی کیلنڈر شائع ہوتا ہے یا جاری ہوتا ہے، احتجاج کا کیلنڈر، ہڑتال کا کیلنڈر، تو اس پہ عمل ہو رہا ہے۔
یہ تھے سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پاکستان میں انسانی حقوق کی علم بردار آسما جہانگیر نے پاک بھارت سول سوسائٹی کے علاوہ اس مسئلے کو عالمی فورمز پر بھی اٹھانے کا اعلان کیا تھا. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا وہ وادی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے کی حکمت عملی رکھتی ہیں.
دیکھیں ہم میں کوئی اکیلی نہیں کر سکتی, ہم بہت سارے لوگ ہیں جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں اور ہندوستان میں بھی ہیں. ہم نے اپنی اپنی جگہ جلوس بھی نکالے ہیں, ہم نے جو انٹرنیشنل لابی ہے وہ بھی اپنی طرف سے کی ہے, اور سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے اور میں سمجھتی جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ مسئلہ جو کہ دونوں حکومتوں کا بھی مسئلہ بن چکا ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرے, ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہو کے اس کا حل نکالنا ہے.
جی
اگر ہم دور ہوں گے تو اس کا حل نہیں نکلے گا.
جی
تو پاکستان اور ہندوستان کی وہ سول سوسائٹی جو کہ باشعور ہے, جو کہ انسانی حقوق کو مانتی ہے اور انسانی حقوق کے پامالی کو جہاں بھی ہو رہی ہو اس کو وہ کنڈیم کرتی ہے, اس کو کٹھے مل کے یہ بات کرنی ہے کہ پہلی سٹیپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی ملٹرائزیشن ہو کشمیر میں, اور دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے
جی
وہ سیاچین میں جو ہمارے فوجی بیٹھے ہیں
جی
جو کہ اتنی انہاسپیٹیبل وہاں پہ کلائمیٹ ہے, وہاں سے فوجیوں کو واپس لایا جائے. وہ ان ہیومن ہے جس
جی
طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں, ایر ریشنل ہے اور ان ہیومن ہے.
اچھا آسما جی, آپ نے فرمایا کہ انٹرنیشنل سطح پر بھی آپ نے لابی کی ہے, تو یہ سارے لایا عمل کے بعد کیا انسانی حقوق کی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے کچھ رابطہ وغیرہ ہوا آپ کا؟
جی ظاہر ہے رابطہ اب سے نہیں, تب سے ہی ہو رہا ہے جب سے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے.
جی
ہمارا کام ہے, یہ ہمارے روز مرے کا کام ہے یہ کرنا, اور آپ نے دیکھا کہ ان رابطوں کے بعد ایک ریسپانس بھی آیا ہے, اور اس ریسپانس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو پاکستان اور ہندوستان کی سول سوسائٹی ہے اس نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو یہاں پہ جو بربریت ہو رہی ہے یہ ون سائڈڈ ہے, ڈس پروپورشنٹ ہے, اور اس کے اندر کوئی دوسرے ملک کی ملٹنسی کا ہاتھ نہیں ہے.
جی آسما جی, آپ نے انڈین سول سوسائٹی کا بھی ابھی ذکر کیا, تو وہاں سے آپ کو کس قسم کا رسپانس ملا اور اس معاملے میں کوئی بات آگے بڑھی؟ مطلب پاکستانی سول سوسائٹی تو اس مسئلے پہ کافی عرصے سے کافی کلیئر ہے, لیکن انڈیا سے کیسا رسپانس ملا آپ کو؟
میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہترین ملا اور بڑا کلیئر رسپانس ملا. آپ پاکستان سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, پاکستان سول سوسائٹی اتنی کلیئر نہیں ہے. سول سوسائٹی صرف کئی دفعہ صرف کشمیر کے نام پہ آ جاتی ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کشمیر کے کتنے حصے ہیں, کتنی ایتھنک ڈیوائڈ ہے, اور یہ کہ اس کے ایکچوئل مسائل کیا ہیں اور کن مسائل ایسے ہیں جن کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے دونوں طرف سے.
جی تو بھارت کی حکومت اگر دیکھا جائے آسما جی, تو کشمیر پر یہ کہا جا رہا ہے کہ توجہ اٹھانے کے لیے وہ بلوچستان کے معاملے کو اٹھا رہے ہیں, تو اطلاعات کے مطابق وزیراعظم مودی جو ہیں وہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی اٹھانے والے ہیں, تو آپ ان دونوں صورتحال کا کیسے موازنہ کریں گی؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کے مسائل نہیں ہیں یہ غلط ہوگا, وہاں پہ بہت سارے انسانی حقوق کے مسائل ہیں.
جی
مگر آپ اس کو اس لیے مقبوضہ کشمیر سے نہیں کمپیئر کر سکتے کہ جس طریقے سے شوٹ اینڈ کل کی پالیسی مقبوضہ کشمیر میں ہے وہ بلوچستان میں ابھی کم از کم کھلے عام ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے, بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے.
جی
جبکہ کشمیر کا کوئی بھی حصہ جو ہے اس کو ہم انڈسپیوٹڈ نہیں کہہ سکتے ہیں.
جی جی کشمیر کے تنازع کو اجاگر کرنے کے لیے آسما جی, یہ تو بات ہوئی سول سوسائٹی کی, انڈین سول سوسائٹی کی, پاکستانی سول سوسائٹی کی, لیکن حکومت پاکستان نے جو حکمت عملی اپنائی ہے کیا آپ کے خیال میں وہ درست سمت میں ہے؟
میں سمجھتی ہوں کہ ان کو حکمت عملی جو اپنائی ہے کچھ مجھے اس میں نظر آیا ہے, مگر یہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو خود سمجھنا پڑے گا, جب وہ کسی اور جگہ کی انسانی حقوق کی بات کرتی ہے تو اپنے گھر کی پہلے جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں ان کو تھوڑا ٹالریبل ایکسٹینٹ تک لے آئے.
جی
اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے, بلوچستان میں ڈسپیرنسز کا مسئلہ ہے, یا سندھ کے اندر مسئلہ ہے, یا کراچی کے اندر رینجرز کے ایکسیسز کا مسئلہ ہے, یا باقی جگہ پہ جیسے گلگت میں اینٹی ٹیررزم لا ریمپنٹ ابیوز ہے, اس کو بند کرنا چاہیے.
یہ تھی انسانی حقوق کی علم بردار آسما جہانگیر. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے آج جمعے کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کر کے وہاں کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی, جس کا مقصد ان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب سے پہلے کشمیری قیادت سے مشاورت کرنی تھی. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. اب ذکر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا, جہاں ضلع ڈیرہ بگٹی میں سیکورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں سرکاری حکام نے ایک عسکریت پسند کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. حکام کے مطابق اس کارروائی میں دو سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی گئیں ان کے مطابق یہ جھڑپ ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے علاقے درنجن نالا میں ہوئی. ترجمان کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں ایف سی اور احساس داروں نے عسکریت پسندوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی شروع کی ہے. اس کاروائی کے دوران درنجن نالا میں ایف سی اور ایک کلدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کا تعلق ایک عسکریت پسند تنظیم سے ہے, لیکن آزاد ذرائع سے ان کی جھڑپ میں مارے جانے اور زخمی ہونے کے علاوہ کسی عسکریت پسند تنظیم سے تعلق کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے. درنجن نالا میں ہونے والی اس جھڑپ میں ایف سی کے دو اہلکار بھی زخمی ہوئے. ترجمان کا کہنا تھا کہ کارروائی کے دوران 400 کلوگرام دھماک خیز مواد اور دھماکوں میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء بھی برامد کی گئیں. بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے ڈیرہ بگٹی میں بھی امن و امان کی صورتحال زیادہ خراب ہوئی تھی. تاہم گزشتہ 2.5 سال سے سرکاری حکام میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈیرہ بگٹی میں امن قائم ہو گیا ہے, لیکن گزشتہ 1 ہفتے کے دوران ڈیرہ بگٹی اور اس کے نوائی علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. دوسری جانب کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے سوئی کے علاقے شاہی دربار میں سیکورٹی فورسز اور امن فورس کے اہلکاروں پر حملے اور ان کو بھاری و جانی مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
کراچی میں پولیس نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن کو حراست میں لے لیا ہے. تاہم یہ واضح نہیں کہ انہیں کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا. وزیر اعلی سندھ نے گرفتاری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو معطل جبکہ ڈی آئی جی کی خدمات وفاق کے حوالے کر دی ہیں. کراچی سے ریاض سہیل.
شہر کے علاقے بفر زون میں تیموریہ تھانے کی حدود میں پولیس نے جمعے کی دوپہر کو خواجہ اظہار الحسن کے گھر پر چھاپہ مارا تھا, لیکن وہ موجود نہیں تھے, جس کے بعد پولیس واپس چلی گئی. اس واقعے کا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نوٹس لیا اور ایس ایچ او سوراب گوٹ کو معطل کر دیا, جبکہ آئی جی سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کی. خواجہ اظہار الحسن جب گھر پہنچے تو ایس ایس پی ملیر راؤ کی سربراہی میں پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا اور انہیں ہتھکڑیاں لگا کر بختر بند گاڑی میں سوار کر دیا. اسی دوران ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے بات کی کوشش کی, لیکن راؤ انوار نے ان کی نہیں سنی.
بغیر وارنٹ گرفتاری, بغیر کسی الزام کے, دن دھاڑے ان کے گھر سے ہم سب کی موجودگی میں جس طرح انہیں کھینچتے ہوئے, دھکا دیتے ہوئے, اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں رابطہ کمیٹی پاکستان کا سربراہ, میں قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کا پارلیمانی لیڈر, اس علاقے کے عوام کے سامنے جس طرح لے جایا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جمہوریت کی, اس سے زیادہ پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام کی بے توقیری نہیں ہو سکتی.
اس سے قبل خواجہ اظہار الحسن کو ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ رینجرز نے حراست میں لیا تھا. چند گھنٹوں کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. لندن سیکرٹریٹ اور قیادت سے لا تعلقی کی پریس کانفرنس کے موقع پر بھی خواجہ اظہار ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ موجود تھے. ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ جب پولیس نے پہلا چھاپہ مارا اس وقت خواجہ اظہار الحسن اور دیگر رہنما وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے. خواجہ اظہار کی گرفتاری کے بعد وزیر اعلیٰ نے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو معطل جبکہ ڈی آئی جی شرقی کامران فضل کی خدمات وفاقی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں.
سر مطلب ایس ایس پی ملیر کہیں بھی جا کے گرفتاری کر سکتے ہیں, پیشگی اطلاع نہیں دیتے, کیونکہ
میں نے آپ کو بتایا, میں نے بتایا آپ کو, اسی وجہ سے تو سسپینڈ کیا ہے نا, اس کو سزا ملے گی اگر اس نے کام غلط کیا ہوگا.
وزیر اعظم میاں نواز شریف نے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ اگر پولیس افسر نے غلط اقدام اٹھایا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ راحیل شریف سے مداخلت کی اپیل کی.
میں صرف معلوم چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب سے, یہ کس کا ایجنڈا ہے, یہ کس کی پالیسی ہے, آپ
کراچی والوں سے چاہتے کیا ہو؟ اگر سارے ایم این ایس گرفتاری دے دیں، سارے ایم پی ایس گرفتاری دے دیں، سارے سینیٹرز گرفتاری دے دیں، میئر پہلے ہی اندر ہے، ڈپٹی میئر گرفتاری دے دیں، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، ڈسٹرکٹ کے چیئرمین، وائس چیئرمین، خدا کی قسم اس ذلت اور رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم وہ سب ماس اریسٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر اب اس شہر کے لوگ یہ ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کریں گے۔
دوسری جانب ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی اقدام نہیں اٹھایا، خواجہ اظہار پہ کئی مقدمات دائر ہیں اور ہر گرفتاری کے لیے آئی جی سے اجازت لینا ضروری نہیں۔
گرفتار ہوتی ہے قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، ایف آئی آر ہیں ان کے خلاف تھی، یہ کچھ ایف آئی آر میں بیل کرا چکے ہیں، یہ دو سے تین ایف آئی آر ایسی ہیں جس میں انہوں نے بیل نہیں کرائی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے لیے کافی انٹیلیجنس ایسی معلومات ہیں، کراچی میں پچھلے دنوں بسوں کو آگ لگائی گئی، اس کے علاوہ کراچی، نیو کراچی میں کافی ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور تمام ٹارگٹ کلروں کا ان کو چیف بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ چیزیں جو کہ فی الحال جو میں انویسٹیگیٹ کرتا تو پھر میں آپ کو اور بھی مزید اس میں سے چیزیں نکالتے، لیکن وہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور اس میں جلد بازی کی گئی اور غلط بتایا گیا کہ جی اسپیکر سے اجازت لینی چاہیے، اسپیکر سے کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ برس بھی راؤ انوار کو وزیر اعلیٰ نے ایک متنازع پریس کانفرنس کے بعد معطل کر دیا تھا۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایم کیو ایم کے دو کارکنوں کی گرفتاری ظاہر کر کے تنظیم کا تعلق بھارتی خفیہ ادارے راز سے ظاہر کیا تھا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں۔
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
बॉलीवुड की चटपटी खबरें और गॉसिप सुनिए हर शनिचर की शाम सैरबीन में बॉलीवुड राउंडअप।
सैरबीन अभी जारी है और अब पेश है खेलों की खबरों, तज्जियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम खेल के मैदान से। तरतीबो पेशकश अब्दुल रशीद शुकूर।
میڈیا میں چل رہا ہے کہ میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے میچ دیں اور میں تاکہ چھوڑ دوں۔
نیو آئی سی سی ریجیم، دے آر ٹرائنگ ٹو سائڈ لائن دی بی سی سی آئی۔
تو آدھے راستے تک آصف اقبال گئے تو ان کے پتہ نہیں مائنڈ میں کیا آیا کہ مجھے انہوں نے جلدی سے آواز دی کہ رقیب کمی ہے۔
پیرالمپکس میں حیدر علی کا کانسی کا تمغہ، شاہد آفریدی باوقار ریٹائرمنٹ کے خواہش مند، لیکن کرکٹ بورڈ کیا سوچ رہا ہے؟ بی سی سی آئی بمقابلہ آئی سی سی، اور ٹاس سے پہلے آصف اقبال نے عبد الرقیب سے کیا کہا؟ کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام۔ پاکستان ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے اولمپکس مقابلوں میں برائے نام شرکت کر کے کوئی قابل ذکر کارکردگی نہ دکھا سکا تھا، لیکن ریو ڈی جنیرو میں ہی ہونے والے پیرالمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹ حیدر علی نے لانگ جمپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ یہ وہی حیدر علی ہیں جنہوں نے 8 سال پہلے بیجنگ کے پیرالمپکس مقابلوں میں بھی عمدہ کارکردگی دکھائی تھی اور چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ میں نے ریو ڈی جنیرو فون کر کے حیدر علی سے بات کی اور پوچھا کہ 8 سال پہلے چاندی کا تمغہ اور اب کانسی کا، تو کیا مقابلہ سخت ہو گیا ہے یا آپ کی تیاری میں کوئی کمی رہ گئی؟
پہلے کمپٹیشن کچھ اور تھا، ابھی کمپٹیشن بھی بہت ٹف ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹریننگ میں بھی مسائل ہیں، جو ظاہر بات ہے کہ ادھر پاکستان میں ہماری جو پراپر ٹریننگ کیمپ وغیرہ کچھ اس طرح کا تھوڑا ایشو ہے، اور گراؤنڈ نہیں ہے اور کچھ حکومت کے فنڈز نہیں ہے کہ تاکہ پراپر کیمپ لگایا جا سکے اور ہمیں ٹریننگ دی جائے۔ کوئی پراپر فنڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لمبے کیمپ نہیں لگا سکتے، شارٹ کیمپ لگاتے ہیں۔ ابھی بھی 10 دن کا کیمپ لگا تھا ادھر، ہم 10 دن میں نے صرف ٹریننگ کی تھی ادھر پی ایس بی میں، اور ادھر آ گیا تھا۔ 100% یہ گولڈ میڈل ہوتا اگر پراپر ٹریننگ ہوتی اور پراپر سہولیات ملتی۔
حیدر علی سے میرا آخری سوال تھا کہ آپ کو بیجنگ میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر حکومت کی طرف سے کوئی انعام ملا یا نہیں، اور پاکستان میں پیرالمپکس ایتھلیٹس کی کتنی پذیرائی ہوتی ہے؟
جب 2008 میں سلور میڈل ہوا تھا وہ پاکستان ہسٹری کا ایتھلیٹکس نارمل اور پیرالمپک کا پہلا میڈل تھا، اور سلور میڈل کے ساتھ میں نے ورلڈ ریکارڈ بھی بریک کیا تھا، کیونکہ میرا اور جو لڑکا گولڈ ہوا تھا ہمارا سیم جمپ تھا، تو دونوں کا ورلڈ ریکارڈ ایکول تھا، برابر تھا۔ तो हुकूमत की तरफ से मुझे 1,00,000 रुपया मिला था, कुछ भी नहीं, कोई पजीराई नहीं, कोई और तरह के किसी तरह के वसाइल नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई कोई बेनिफिट, कोई कुछ नहीं मिला, सिर्फ 1,00,000 रुपया उन्होंने दिया था बस।
शाहिद आफरीदी एक मरतबा फिर शहर सुर्खियों में हैं। इस बार ये शहर सुर्खियां उनके बैन अलाक्वामी करियर के अख्तिताम से मुतालिक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगरचे वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी जराए इब्लाग के मुताबिक शाहिद आफरीदी को 16वें खिलाड़ी के तौर पर इस सीरीज में खिलाकर बैन अलाक्वामी क्रिकेट से रुख्सत करने की तैयारियां हो रही हैं। शाहिद आफरीदी ने अगरचे इस बात की तस्दीक की है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई भी फैसला करने से मुतालिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से मुसलसल राब्ते में हैं, लेकिन उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि ज़राए इब्लाग ने ये कैसे कह दिया कि वो खुद अपने अलविदाई मैच के लिए क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त कर रहे हैं।
मीडिया में चल रहा है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मैच दें और मैं ताकि छोड़ दूं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। क्रिकेट बोर्ड मुझे प्रेशराइज कर रहा है, ना मैं क्रिकेट बोर्ड को प्रेशराइज कर रहा हूँ।
शाहिद आफरीदी से पूछा गया कि अपने करियर को खत्म करने के सिलसिले में आपके जहन में क्या है।
मैं उस तरह करूंगा जिसमें क्रिकेट बोर्ड की भी इज्जत हो और मेरी भी इज्जत। हम बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो इज्जत के साथ खुदाफिस करते हैं क्रिकेट टीम को, बड़ा कम होता है हमारे यहाँ, मैंने देखा नहीं है ये चीज। तो मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स की एक नई रिवायत कायम हो, उसमें प्लेयर को भी झुकना चाहिए और टीम और बोर्ड को भी झुकना चाहिए।
दुनिया के ताकतवर तरीन और अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड BCCI के बारे में मशहूर है कि दुनिया के दीगर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जो कुछ कहते हैं वो उनसे अलग राह अपनाता है, और आजकल तो वो अपने ही एक साबिक सदर शशांक मनोहर के खिलाफ खुलकर बोल रहा है जो इस वक्त ICC के चेयरमैन हैं। दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
गुज़िश्ता हफ्ते ICC को BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने टू टेस्ट सिस्टम के मुद्दे पर झुकना पड़ा। हैरानी की बात तो ये है कि कभी खुद BCCI ऐसा चाहती थी, तो अब क्यों वो ICC के इस फैसले को मानने से मना कर रही है। जाने माने क्रिकेट सहाफी प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
BCCI को अगर इसकी खिलाफत भी करनी थी तो पैसे को लेके नहीं करते, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट लोग देख नहीं रहे हैं। तो अगर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जाए टॉप टीम्स की तो टू टायर हो जाए, जो फिर नीचे लेवल की टीमें हैं वो आपस में खेल के फिर जो टॉप पे पहुंचे वो आके टॉप टायर का बॉटम टीम को रिप्लेस करे। ICC का ये भी प्लान था कि टीम में जैसे अफगानिस्तान है, आयरलैंड है, नेपाल भी है, इनको टेस्ट स्टेटस दे दिया जाए लेकिन इनको दूसरे टायर में रखा जाए। पैसे उनके पास है नहीं, तो उनका प्लान ये था कि जो प्रॉफिट्स ओवरसीज राइट्स के टेलीविजन से बनते हैं इंडिविजुअल नेशंस के, उसको एक पूल में डालकर वो इन शेयर किया जाए इन टीमों के साथ। लेकिन BCCI को लगा कि वो क्यों शेयर करें, और उनका ये भी मानना है कि इससे ये लोअर रैंक की टीमों को मदद होगी नहीं।
मामला तब और गर्मा गया जब BCCI के सदर अनुराग ठाकुर ने शशांक मनोहर पर इल्जाम लगाया कि वो तो तब BCCI को छोड़ गए जब उसका जहाज डूबने को था।
When board needed Mr. Shashank Manohar as the president, he left the board in the middle of the thing.
पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम है और उसने इस मुद्दे पर हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। प्रदीप मैगजीन कहते हैं कि हिंदुस्तान अपने मर्तबे का ख्याल रखे।
पाकिस्तान ने इंडिया का साथ नहीं दिया, लेकिन एक क्रिकेटिंग लॉजिक तो है। पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड की नंबर वन टीम है टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको तो फायदा ही है कि वो टॉप टीम्स के साथ खेले। और जहाँ तक व्यूअर्स का सवाल है, अगर टॉप टीम्स आपस में खेल रही हो और वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेक पे हो तो शायद टेस्ट क्रिकेट में लोग ज्यादा रुचि लें। ये कहना कि लोग देखने नहीं आते हैं, लोग तो वेस्ट इंडीज इंडिया का मैच खाली स्टेडियम था तब भी नहीं देखने आ रहे थे, और इंडिया को अगर इतना कंसर्न है जो लोअर रैंक की टीमें हैं तो इंडिया कौन सा बांग्लादेश के साथ कितने टेस्ट खेलता है, क्या वो अफगानिस्तान के साथ सीरीज करेगा, तो इंडिया को सोचना चाहिए था, ना कि एक ट्रेड यूनियन की तरह। या आप तो धमका रहे हैं कि देखिए हम ICC चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगे, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो हिंदुस्तान को एक क्रिकेटिंग का सुपर पावर है, सब पैसा इंडिया से आता है, तो इंडिया का बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रिकेट की भलाई को देखे, ना कि सिर्फ अपने ही प्रॉफिट्स को देखते रहे।
क्रिकेट में میں کارکردگی کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن قسمت کا عمل دخل بھی کم نہیں۔ قسمت مہربان تو کھلاڑی پر ٹیسٹ کرکٹ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر قسمت نا مہربان تو کھلاڑی ٹیسٹ کرکٹ کے انتہائی قریب آ کر بھی اسے کھیلے بغیر رہ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس کھلاڑی کی کیا حالت ہوگی جسے کپتان میچ سے ایک رات پہلے یہ بتا دے کہ وہ صبح ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے، صبح بھی وہ کھلاڑی ٹیم میں شامل ہے، لیکن ٹاس سے پہلے اچانک اس کی قسمت بدل جائے اور وہ ٹیم سے باہر۔ جی ہاں، فرسٹ کلاس کرکٹر عبدالرقیب کے ساتھ یہی کچھ بھارت کے دورے میں ہوا اور وہ کانپور ٹیسٹ میچ کھیلتے کھیلتے رہ گئے۔ میں نے بہتر جانا کہ یہ واقعہ خود عبدالرقیب کی زبانی آپ کو سنایا جائے۔
جب کانپور کا ٹیسٹ آیا تو مجھے دو دن پہلے آصف اقبال نے کہہ دیا کہ رقیب اپنے آپ کو مینٹلی پریپئر کر لو، یو ول میکنگ اے ڈیبیو ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، ہو گئی بات چیت۔ صبح بھی 11 کی ٹیم بن گئی، 11 کی ٹیم اناؤنس ہو گئے کہ 11 بن رہے۔ اچھا اس وقت ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے آسٹریلیا کا میچ ہوا تھا تو اس میں شیو لال یادو اور جوشی نے آؤٹ کیے تھے کافی، اور وہ اسپننگ وکٹ بنی تھی، لیکن کیونکہ عمران انفٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وکٹ پہ جو گھاس تھی وہ گھاس نہیں ہٹائی۔ پھر یہ دونوں ڈسکس کرتے رہے، میں تو خیر تیاری کر رہا تھا اپنی، نام اناؤنس ہو گئے چلے گئے، پتہ نہیں آل آف اے سڈن کیا ہوا۔ جب وہ ٹاس کرنے جا رہے تھے سنیل گواسکر اور آصف اقبال، تو آدھے راستے تک آصف اقبال گئے تو ان کے پتہ نہیں مائنڈ میں کیا آیا کہ مجھے انہوں نے جلدی سے آواز دی کہ رقیب کم ہیئر۔ میں نے کہا جی کیا ہوا، خیریت؟ کم ہیئر۔ میں چلا گیا، کہنے لگے کہ جی وہ یو آر ناٹ پلیئنگ، آس کہتے شام ٹو گیٹ ریڈی اور گیو می اے پین۔ پہ بھاگ کے گیا ہوں، پین لایا ہوں، انہوں نے وہیں پہ میرا نام کاٹا ہے، اور چونکہ اس زمانے میں کوئی میچ ریفری وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، وہ ٹاس ہو گیا۔ اور پھر میرا کام یہ تھا کہ چونکہ احتشام 13 میں بھی نہیں تھے اور جو آپ کو پتا ہے وہ فیلڈر اچھے نہیں تھے، تو اپنے اسپائس بھی لے کے نہیں گئے تھے، تو میں انہیں کی اسپائس لینے، چونکہ وہ میرے روم میٹ تھے، میں ہوٹل گیا ہوں، ان کے اسپائس وغیرہ لے کے آیا ہوں، اور پھر وہ کیا نام ہے وہ میچ کھیلے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ کلکتہ میں ٹیسٹ ہونا تھا تو آلموسٹ آئی واز سرٹن کہ مجھے بھی آصف اقبال ڈیبیو کرا دیں گے، لیکن میچ سے دو دن پہلے میں نیٹ پریکٹس ہو رہی تھی تو بس میں اپنی نیٹ گیند کی، میں وسیم راجہ کو گیند کر رہا تھا، وسیم راجہ نے اسٹریٹ ڈرائیو جو ماری تو میں نے جب گیند کو گرپ کیا، پکڑا اس کو، تو میرا پھٹ گیا انگوٹھا اور 7 اسٹچز آ گئے اس میں۔ تو وہ بھی ایک چانس اگر بنتا تو بن سکتا تھا، لیکن نہیں بنا، تو ٹھیک ہے نہیں بنا، اب کیا کہہ سکتے ہیں، نصیب میں نہیں تھا، تو یو کانٹ فائٹ ود یور ڈیسٹینی۔
عبدالرقیب سے میں نے پوچھا کہ اس دورے سے پہلے 1978 کے دورہ انگلینڈ میں بھی تو آپ شامل ہوتے ہوتے رہ گئے تھے، وہ کیا تھا؟
1978 میں نے پاکستان میں ریکارڈ قائم کیا، 92 آؤٹ کیے تھے 13 میچز میں، اور انتخاب عالم کا ریکارڈ توڑا۔ تو اس سال میں انگلینڈ جانی تھی ٹیم کو، تو انگلینڈ میں نئی مہمت چلے گئے اور میں رہ گیا۔ اب خیر اچھا نہیں لگتا کسی کے پیچھے بیک بیٹنگ ہو جاتی، لیکن اس وقت سلیکشن میرے حساب سے غلط تھا، یا تو آپ نہ لے جاتے کسی کو دوسرا اسپنر، اگر آپ لے گئے تھے تو میرا ہی چانس بنتا تھا۔
آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، سلطان محمود کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پیرالمپکس میں چین نے اپنی برتری برقرار رکھی ہے، تمغوں کی دوڑ میں برطانیہ دوسرے اور یوکرین تیسرے نمبر پر ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آج دہلی میں سہ روزہ میچ سے اپنے دورے بھارت کا آغاز کر دیا ہے۔ نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 22 ستمبر سے کانپور میں کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کے کرکٹ شائقین کے گروپ 12ویں آرمی نے سیکورٹی کے خدشات کے سبب بنگلہ دیش نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی سائنا نہوال کا کہنا ہے کہ وہ گھٹنے کے آپریشن کے بعد مکمل صحتیاب ہو کر دسمبر میں دوبارہ کھیل شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
کھیل کے میدان سے آپ نے سنا عبدالرشید شکور سے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں ایک بار پھر کہ آئندہ جمعرات سے سیربین آپ شارٹ ویوز پر 17,790 کلو ہرٹز کی بجائے 15,755 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔ تو سننا نہ بھولیے گا آئندہ جمعرات سے شارٹ ویوز پر ریڈیو سیربین کی فریکوینسی 15,755 کلو ہرٹز ہوگی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں اس وقت سب سے اہم خبر ہے محمد ایجنسی کی مسجد میں خودکش بم دھماکہ، جس میں اب تک کم از کم 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمن چانسلر اینگیلا مرکل نے برطانیہ کی جانب سے یورپی یونین چھوڑنے کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبصرہ کیا ہے۔ آپ یہ bbcurdu.com پر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر، پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں سٹیفنی کوک، اور اسلام آباد میں عامر صدیق، عادل شازیب اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
امریکہ اور روس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کے 4 روز بعد شام کی دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے جوبار سے جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان میں خانہ جنگی کے باعث ملک چھوڑنے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے اطالوی امدادی کارکن کے خاندان کو $12 لاکھ رقم ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے یروشلم اور مغربی کنارے میں علیحدہ علیحدہ کاروائیوں میں ایک فلسطینی اور ایک اردنی شہری کو ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے موسمیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ رواں برس جولائی اور اگست کرہ ارض پر اب تک ریکارڈ کیے جانے والے گرم ترین مہینے تھے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔